حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر سنی تو مریم علیہ السلام بولی، قالت ربی انا یکون لی ولدن، اے میرے رب کیسے ہوگا میرا ولد، میرا بچہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں یہاں لفظ ولد آیا ہے، پیچھے غلام آیا تھا، دونوں میں فرق ہوتا ہے. ولد چھوٹے بچے کو کہتے ہیں، بیبی کو کہتے ہیں، یعنی لڑکا. اور حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا تھا ان یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسا ہوگا، لڑکا کیسے ہوگا. فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بتائی تھیں نا، اس سے لگ رہا تھا کہ یہ بچہ لمبی عمر کو پہنچے گا، یعنی کم از کم غلام یا لڑک پن کی کیفیت کو آئے گا. یہاں بیبی کی بات ہے بلد، کیونکہ اس بچے نے ابھی بچپن میں ہی بولنا تھا، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا کیسے ہوگا. ولم یمسسنی بشر، اور مجھے نہیں چھوا کسی بشر نے. کنایا ہے جمع کا یا نکاح کا، مراد یہ ہے کہ میرا کسی مرد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں یہ نہیں کہا کہ میری شادی نہیں ہوئی. دیکھیے کسی کی بہت زیادہ پیورٹی اور اس کے پاکیزہ سوچیں رکھنے کا ایک بہترین لفظ ہے کہ مجھے تو بشر نے چھوا نہیں. اب اس کو اگر مطلقاً چھونے کے معنوں میں لیجئے تو میں نے تو کبھی کسی کو شیک ہینڈ بھی نہیں کیا، میں نے تو کبھی کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ بھی نہیں دیا، میں نے تو کبھی کس کے بالوں کو بھی ہاتھ نہیں لگایا. یہ ہے بی بی مریم جس کے ساتھ آج کے لوگوں کی نسبت ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قال کذالک اللہ یخلک ما یشاء، فرشتے کے ذریعے سے کہلوا دیا، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اللہ کی ذات جو چاہتی ہے وہی کرتی ہے، اس کو تخلیق پہ پوری کی پوری قدرت حاصل ہے. اب یہاں دیکھیے، یہاں یخلک ما یشاء کا لفظ ہے. چلیے پیچھے ساتھ ہی ساتھ ٹیلی کرتے جائیں کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری ملی تھی تو فرشتے نے اس وقت کیا کہا تھا، کذالک اللہ یفعل. فرق دیکھ رہے ہیں؟ وہاں فعل کا لفظ ہے، یہاں تخلیق کا لفظ ہے. فرق کیا ہے؟ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کو تو کہا یفعل، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، حیران ہوئے تھے نا، تو اللہ نے کہا کہ یفعل اللہ ما یشاء. حضرت مریم کو جب تعجب ہوا تو کہا یخلک ما یشاء. تو یہ فرق کیوں ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو اس فرق کو سمجھنے کے لیے فعل اور خلق یعنی تخلیق کے فرق کو سمجھنا لازمی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ کتنا زومانی ہے. ہم نے کبھی غور کیے پڑھتے ہوئے، عام قرآن پڑھتے ہوئے، کہ یہاں فعل کیوں ہے، یہاں تخلیق کیوں ہے، یہاں بدی کیوں ہے، یہاں فلاں کیوں ہے؟ لیکن ایک ایک لفظ کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بندے کا کلام نہیں ہے. تو ہم دیکھیں گے دونوں لفظوں کو. فعل جو ہوتا ہے نا، اس لفظ کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ ایسے واقعات جو اپنے اسباب کے پائے جانے سے وقوع پذیر ہوں، ان کو فعل کہا جاتا ہے. حضرت زکریا کو جب بیٹے کی خبر دی گئی تو اس میں سبب موجود تھے نا، شوہر اور بیوی دونوں موجود تھے، اور وہی جو فزیکل مینس ہوتے ہیں کسی بچے کے وجود میں آنے کے، وہ وہاں موجود تھے، شوہر اور بیوی کا تعلق. تو وہاں فعل کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ بچہ ظاہری اسباب کے تحت پیدا ہوگا، یعنی جیسے تعلق ہوتا ہے ویسے تعلق ہوگا، پھر بچہ پیدا ہوگا. جبکہ وہ واقعات جو ظاہری اسباب کے بغیر رونما ہوتے ہیں، ان کی تعبیر عام طور پر لفظ خلق سے کی جاتی ہے. اور حضرت مریم علیہ السلام کو جو خبر دی جا رہی ہے اس میں اسباب نہیں ہے نا، لم یمسسنی بشر، کوئی بشر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تخلیق کر لوں گا، تم کیسے کہتی ہو ہوگا نہ ہوگا، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے. تو یہ ہے فرق یہاں یخلق اور اس دوسرے لفظ کا یفلو. اب جو لوگ حفظ کرتے ہیں اور ان کو فرق نہیں پتا ہوگا تو ایسی بڑی غلطیاں لگتی ہیں. اگر آپ میں سے کسی نے کچھ صورتیں بھی حفظ کی ہیں تو آپ جانیں گے کہ تھوڑا سا حفظ کریں تو بہت اچھا یاد ہوتا ہے، جتنا آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں نا اتنی غلطی زیادہ لگتی ہے، کیونکہ یفلو تھا یخلقو تھا، فرق نہیں پتہ چلتا. لیکن جب یہ باریکیاں پتہ ہوں تو پھر الحمدللہ اس کی وجہ سے بہت ساری سہولت ہوتی ہے. اور اس بڑی خبر دینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بھی تذکرہ کر دیا کہ اذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کن کہتا ہے تو فیکون وہ کام ہو جاتا ہے. ہے اللہ کی یہ قدرت؟ اور کیا ہمیں اس پہ یقین ہے؟ اگر ہے تو پھر ہماری زندگی میں غم کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کہ وہ کن کہتا ہے اور کام ہو جاتے ہیں، جس کو اس پہ یقین ہوگا نا، اس کی زندگی سے مایوسی بالکل نکل جائے گی، ڈپریشن کا اس کی زندگی میں نام نہیں ہوگا، ہوپ لیس کا لفظ وہ کبھی استعمال نہیں کرے گا، کیونکہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جتنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا نا، اتنا اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں انہونی باتیں کروا دیتا ہے، جو دوسروں کے ساتھ کبھی نہیں ہوتی، لیکن اس بندے کے ساتھ ضرور ہوتی ہیں جس کا اللہ پر یقین ہے، کیونکہ وہ مایوس جو نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے۔ آج دنیا میں ایک لفظ ہم بولتے ہیں، ٹچ سسٹم، ریموٹ کنٹرول، اور اسی طرح کے لفظ سنتے ہیں نا، بٹن کو ٹچ کرنے میں بھی تو وقت لگتا ہے نا، ریموٹ کنٹرول کو ڈھونڈنے میں بھی تو وقت لگتا ہے نا، اس کے اوپر کون سا بٹن دبائیں گے تو آواز کم ہوگی، کون سا دبائیں گے تو چینل بدلے گا، فرق لگتا ہے نا۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، لیکن کن فیکون کی کیفیت ان سارے ریموٹ سسٹم سے بہت بڑی ہے، بس وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ حضرت عیسیٰ ہی کی خوبیاں، آپ اگر پیچھے سے نمبرنگ کر رہے ہیں تو بہت ہی فائدہ ہوگا آپ کو، میں دوبارہ لگواتی ہوں آپ کو نمبر، تاکہ آپ کو پھر یہ خوبیوں کو یاد رکھنا ہوگا۔ نمبر ون، کلیمت منہو، آپ آیت نمبر 45 میں اگر جا کے واپس اے یا ون ڈال دیں اس لفظ پہ، یہ پہلی خوبی تھی، کیونکہ یہ ساری چیزیں بعد میں آپ کو فائدہ دیتی ہیں اپنے اسائنمنٹس کو کرنے میں، کہ یہاں آپ نے مارک کیا تھا، اللہ کا کلمت ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ وجیہ تھے، ٹھیک ہے نام تو ان کا ہو گیا، وہ بھی اچھا نام ہے، لیکن اگر صفت دیکھیں تو وجاہت والے تھے، پھر آخرت میں مقربین میں سے تھے، پھر اگلا نمبر ڈالیں یکلم الناس فی المہد پہ، پھر اس سے اگلا ڈالیے کہلن پہ کہ کہولت میں بات کریں گے، پھر اگلا ڈالیے صالحین پہ۔ بیچ میں یہ جو جملہ آیا ہے نا 47 آیت، یہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ حضرت مریم کا ابہام دور کیا جا رہا ہے، جملہ معترضہ تو اس کو نہیں کہیں گے، لیکن تعلق پیچھے سے چل رہا ہے، آیت یوں چلے گی، صرف سمجھنے کے لیے کہہ رہی ہوں، یہ نہیں مقصد کہ یہ آیت ایکسٹرا ہے، یعنی مفہوم کو سمجھنے کے لیے آپ آیت 46 کو 48 سے ملائیں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اس واؤ کی وجہ سمجھ آ گئی، یُعَلِّمُ سے پہلے جو واؤ ہے، یہ آیت 46 کے ساتھ اس کو ملا رہی ہے، وہاں آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ واؤ آ رہا تھا، واؤ واؤ، تو مطلب یہ ہے کہ اب حضرت عیسیٰ کی اگلی خوبیاں اس میں آپ مارک کرتے جائیں، کیا کریں گے؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سکھا دے گا اس کو کتاب اور حکمت، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات بھی سکھا دے گا اور انجیل بھی سکھا دے گا۔ یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ حضرت عیسیٰ کی بات ہوئی اور کہا کہ ان کو چار چیزیں سکھاؤں گا، چلیں اس میں سے ذرا ناموں سے دیکھ لیجئے، تورات تو ثابت ہو گئی نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء کرام تورات ہی کی تبلیغ کرتے تھے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور میرا خیال ہے کہ اب اتنی دفعہ یہ بات دہرائی گئی ہے کہ آپ کو یہ ذہن میں رہے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور عیسیٰ کے بیچ میں جو جتنے نبی آئے وہ سب نے تورات کو مانا، تورات کی تھی انہوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں، پھر تورات میں تھے حکم، لا، حکمتیں نہیں تھیں، اللہ نے ان کو آخری دور میں ان حکموں کی حکمتیں سکھائیں، وہ بن گئی انجیل۔ کیا ہوا؟ تورات اپنی زندگی کے آغاز میں، انجیل اپنی زندگی کے، مراد یہ ہے کہ زمینی زندگی پہ جو اس وقت آسمان پہ اٹھائے جانے سے پہلے کی تھی، اس کا تذکرہ کر دیا انجیل میں۔ تو پھر یہ الکتاب اور والحکمہ کیا ہوا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ الکتاب سے مراد تورات تھی اور انجیل ہے، تو پھر آگے تورات اور انجیل کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جو میں نے سوال کھڑا کیا ہے وہ آپ کے ذہن میں آئے کہ یہاں تورات بھی سمجھ آ گئی، انجیل بھی سمجھ آ گئی، تو الکتاب والحکمت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور الحکمت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، اور یہ دونوں کب سکھائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ، یا یہ کب پڑھیں گے؟ جب اب دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ یہ دوسری دلیل مل گئی آپ کو قرآن سے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، چونکہ یہ بہت انجوجل بات ہے نا، تو لوگوں کا دل نہیں مانتا، ماننے کو، حالانکہ اس پہ 100 سے زیادہ تواتر کے درجے کی احادیث ہیں جو آگے ہم بات کریں گے. تو کتاب اور حکمت، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ جہاں بھی قرآن پاک میں کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ آتا ہے نا، تو اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے. اور بعض جگہ قرآن کی تفسیر بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس میں ایک اشارہ مل جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا میں آ کے قرآن اور سنت کی تعلیم پہلے پا چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اس کو سکھائیں گے. اور پھر بعض نے اس کو یہاں کتابت کے معنوں میں بھی لیا، کیونکہ یہ لکھنا جانتے تھے، عام لوگوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اور حکموں کی حکمت بھی بتائی. لیکن بہرحال دونوں معنی اس میں مل جاتے ہیں. اگلی خوبی، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف. اس لفظ کو ہائی لائٹ کر لیجئے گا. ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں نبی کا لفظ استعمال ہو رہا تھا، لیکن یہاں رسول کا آ گیا. اس ایک لفظ رسول سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہمیں سمجھ آئے گا اگلی آیتوں میں، اس لیے بس اس کو بھی نوٹ کر لیں. فرق دونوں کا ہم پیچھے دیکھ چکے. نبی پچھلی کتاب کی تبلیغ کرتا ہے، پچھلے نبی کی شریعت کو فالو کرتا ہے، جبکہ رسول کو نئی کتاب یا نئی شریعت ملتی ہے. حضرت عیسیٰ نبی تو تھے ہی، رسول بھی تھے، ٹھیک ہے. کہاں تھے؟ بنی اسرائیل کی طرف. کون سی بنی اسرائیل؟ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور سے چل رہی تھی اور پہنچے گی. یہاں ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ، اس کو نوٹ کر لیجئے گا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اس ایک لفظ نے ایک بہت بڑی حقیقت کا پتہ بتا دیا، اور وہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی رسالت ساری انسانیت کے لیے نہیں تھی، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول ملتے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس جو آیا ہوں وہ میں سب کی طرف نہیں آیا، بلکہ میں تو بنی اسرائیل کے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے آیا ہوں. ان کے بہت سارے اقوال، اگر آج بھی آپ بائبل کی کچھ کوٹیشنز کو دیکھیں تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. انہوں نے جب اپنے حواریوں کو بھیجا تھا باہر، تو ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا، اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا، اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. یہ متی کتاب کے باب نمبر 10 کی آیت نمبر 5 سے 8 کا خلاصہ ہے. اسی طرح متی ہی کی باب 15 کی آیت نمبر 25 میں آتا ہے، حضرت عیسیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. اس بات سے کیا پتہ چلا؟ کہ آج اگر کوئی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار بنی اسرائیل سے باہر جا کے کسی کو عیسائی بنانے کی دعوت دیتا ہے، تو وہ حضرت عیسیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے. میں اپنی بات کو دہراتی ہوں. دیکھیے، ایک طرف امت مسلمہ ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ بجعلناکم امتاً وسطا، کہ تم قیامت تک آنے والے لوگوں کو دین کی دعوت دو گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی جس سے ہمارا تعلق ہے وہ پوری دنیا کے لیے نبی بنے تھے. اتنی بات کلیئر ہے. اس کے برعکس عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آ رہا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، دیٹس اٹ، ختم. اس کے آگے ان کی باؤنڈریز ختم. تو آج کے دور کے مشنریز اور عیسائی حضرات اگر غیر بنی اسرائیلیوں کو کرسچینٹی کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہدایات کی خلاف ورزی ہے. لیکن دکھ کی بات ہے نا، جو صرف بنی اسرائیل تک کے لیے بھیجے تھے، انہوں نے آج پوری دنیا میں اپنی مشنریز قائم کر لیں اور لوگوں کے ایمان خریدے، کہیں لالچ میں، کہیں رغبت میں، کہیں رحبت میں. اور وہ امت جن کو بھیجا ہی گیا تھا کنتم خیرہ امتن کر کے، وہ آج بھی کھانے پینے میں مصروف ہیں. بہرحال آگے دیکھیے، آگے اپنے بارے میں فرماتے ہیں، یہ سارے جو ہے نا یہ حاضر کے سیگے ہیں. آپ چاہیں تو انورٹڈ کوما لگا لیں. انورٹڈ کوما کیا ہوتا ہے؟ کسی کے کلام کو، سپیچ کو شو کرنے کے لیے. یہاں تک کا کلام اللہ کا تھا، جو آپ نے حضرت مریم کو بتایا کہ جو بیٹا آپ کو ملنے والا ہے وہ ایسا ہوگا. اب آگے حضرت عیسیٰ کا کلام ہے. میں اتنی باریکی سے کیوں کہتی ہوں؟ کیونکہ لفظی ترجمے میں غلطی ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ فرق نہ پتا ہوا. کیا؟ انی، بے شک میں. کون؟ عیسیٰ. قد جیتکم، بے شک آیا ہوں تمہارے پاس. کن کے پاس؟ آپ ہی بتائیں سارے. شاباش. بنی اسرائیل کے پاس. بی آیت من ربکم، ایک نشانی کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو تبلیغ کی تو جن لفظوں میں تعارف کروایا، اپنی باتیں بتائیں، اس کا تذکرہ ہے کہ دیکھو میں تو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں، نشانی لایا ہوں. کون سی نشانی لائے تھے؟ اب اس نشانی پہ آپ دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی تو نشانیوں سے بھری ہوئی تھی. خود ان کی اپنی پیدائش ایک نشانی تھی، پھر اس کے بعد انجیل ایک نشانی تھی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ان کو کچھ معجزات ملے تھے جن کا تذکرہ یہ آگے کہہ رہے ہیں. تو لہٰذا یہاں اگر آپ صرف اسی بات پہ رکھ لینا کہ اپنی پیدائش کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی بن کر آیا ہوں. مر ربکم، ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ نشانیاں لانا نبیوں کا کام نہیں ہوتا، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے حکم سے لایا ہوں. اور کیا میں کرتا ہوں؟ ان یخلق لکم من الطین کہیت الطیر، کہ میں بناتا ہوں مٹی کے جانوروں کی شکل. پھر کیا کرتا ہوں؟ فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں. نفخ سے نون فاخا، پھونکنے کو کہتے ہیں، اسی سے پھر نفخہ اولا اور ثانیہ. مٹی کے پرندے بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. اب ان کی شریعت میں پرندوں کا بنانا یا مٹی سے جانور بنانا، شکلیں بنانا منع نہیں تھا، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں دی وہ نشانیاں طب سے متعلق تھیں. یہاں ایک چھوٹی سی بات لکھ لیجئے، پھر بات پوری واضح ہو جائے گی کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ وہی معجزات دیتے ہیں جو اس دور کے لوگوں کے ذہنوں پہ چھائے ہوتے ہیں. مثلا اگر بالفرض چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ آج کے دور میں اگر کوئی نبی آتا یا آئے، جو ہمارا ایمان ہے کہ نہیں آئے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ سائنسی قسم کے معجزے دیں گے، یا کھڑے کھڑے ایک دم کسی کو ٹی وی کی سکرین سے نکال کے باہر لے آئیں گے، کمپیوٹر سکرین کے اندر کوئی غائب ہو جائے گا. یعنی وہ چیزیں جو میڈیا سے تعلق رکھتی. کیوں؟ کہ آج کے دور میں آپ دیکھیے تو ہر طرف یہی دور ہے نا، ہر وقت نیو چیزیں، انوینشنز اور یہ چیزیں. اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تو طب یعنی میڈیسن یا میڈیکل لائن لوگوں کے ذہنوں پہ سوار تھی. اس دور کے حکماء اور طبیب حضرات بہت زیادہ اعلیٰ پائے کے تھے. اللہ تعالیٰ نبی کو جب بھیجتا ہے نا تو کوئی اس کا یہ نہیں مقصد ہوتا کہ جو کچھ پہلے ہو رہا ہے بس اس کے خلاف ہی باتیں کر دی جائیں اور دوسری طرف ایسی باتیں کر دی جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیج کر اسی دور کے جو لوگ ہیں ان کے حالات کے مطابق کچھ مزید چیزیں دیتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا. تو ان کو خوبی کیا دی گئی تھی؟ کہ پرندے میں پھونکتے اور وہ زندہ ہو جاتا. کیا یہ ان کی شان تھی؟ نہیں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کا حکم. ان کے ساتھ جبرائیل رہتے تھے. آج بھی انسانوں، پرندوں، جانوروں میں جو روحیں پھونکتی ہیں نا، یہ فرشتوں کی پھونک سے جاتی ہیں. یہ چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے پیدا ہوئے تھے، روایات میں آتا ہے کہ مریم علیہ السلام کی طرف حضرت جبرائیل نے پھونک ماری تھی جس کا اثر ان کے رحم تک گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پریگننسی تھی وہ ہو گئی. تو یہ بھی پھر اسی پھونک کے اثر سے جانوروں کو یا پرندوں کو زندہ کرتے تھے. دوسرا ان کا معجزہ کیا تھا؟ وہ اُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں اچھا کرتا ہوں مادر زاد اندھے کو. اکمہ کہتے ہیں وہ بلائنڈ جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو، مادر زاد اندھا. کچھ بچے ہوتے ہیں وہ صحیح پیدا ہوتے ہیں، بعد میں ان کی آنکھیں چلی جاتی ہیں، وہ تو پھر بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن پیدائشی اندھے کو آج کے دور میں بھی آنکھیں ابھی تک دینے کی کوئی ایسی چیزیں نہیں مل سکیں، ایسی ابھی سائنس نے ترقی نہیں کی، لیکن اللہ کے حکم سے یہ کھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کی بصارت واپس آتی تھی. اسی طرح ول ابرسا، برس، برس کہتے ہیں کوڑ کو، لیپرسی سکن ڈیزیز ہے. ایسے مریض کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता था। वह उखजिल मऊता, और मैं जिंदा करता हूँ मुर्दों को, कैसे? बिस्निल्ला, अल्लाह के हुक्म से। और वह उनब्बियुकुम बिमा ताकुलून, और मैं ख़बर देता हूँ तुमको उस चीज़ की जो तुम खा कर आए हो, यानी आप सब सुबह क्या नाश्ता करके आए हैं हम में से किसी को नहीं पता। ईसा अलैहिस्सलाम को पता चल जाता था कि लोग क्या खा के आए हैं। और साथ ही साथ वमा तद्दखीरून, और क्या ज़खीरा किया है तुमने, फ़ी बुयूतिकुम, अपने घरों में। ये जो लफ्ज़ है ना तद्दखीरून, ये दाल नहीं था, इसका रूट लिखाऊंगी तो आप परेशान हो जाएंगे। दाल खा रो, उर्दू में सुनते हैं ना ज़खीरा करना, ना समझ आए तो अपना फ्रीज़र जाके खोल के देख लें, ये होता है ज़खीरा करना। अपनी पेंट्री देख लें, आप समझ आ गए, स्टोर करना, ठीक है। तो घरों में जो चीज़ें लोग जमा कराते थे या थोड़ा बहुत रख खाते थे, इनको वो भी पता चलता था। और बुयूत जो है वो बैत से है। और इन सारी चीज़ों में क्या कोई इनकी बड़ाई थी? नहीं। इन नफ़ी ज़ालिकला यतल्लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, बेशक इसमें अलबत्ता निशानी है तुम्हारे लिए अगर तुम मोमिन हो। अच्छा, इनकी पूरी बातें पढ़ लें, फिर मैं इस पे आखिर में कुछ बात करूँगी। अभी इनकी सारी निशानियाँ पूरी नहीं हुई। आयत 50 में मज़ीद इनकी खूबियाँ, व मुसद्दिकल लिमा बैना यदैय मिनत तौरात, और मैं सच्चा करता हूँ उस चीज़ को जो तुम्हारे से पहले यानी तौरात में। तो अपने आगाज़ में इन्होंने तौरात की तालीम दी थी, उसी की तरफ इशारा है कि मैं तौरात की तस्दीक करता हूँ। वली उहिल्ला लकुम बादल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम, और मैं तुम्हारे लिए हलाल करता हूँ बास वो चीज़ें जो तुम पर हराम की गई थी। किसने हराम की थी? इनके मुज्तहिदों ने, इनके राहिबों ने, और इनके फ़कीहों ने, तकवा के नाम पे, रहबानियत के नाम पे, दीन में तशद्दुद बरतने के नाम पे, और गैर मुस्लिम कौमों के गलबे और तसल्लुत की बदौलत अल्लाह की शरीयत में कुछ पाबंदियाँ लगा दी थी। आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह चौथे पारे की पहली ही आयतों में, उसमें थोड़ा सा इस बात पे मज़ीद क्लैरिटी होगी कि यहूद के उलमा ने दीन को सख्त कर दिया था मुश्किल बातें कर करके, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। नतीजा हुआ कि असल तौरात बहुत मुश्किल हो गई थी। जब कोई किताब मुश्किल हो जाती है ना, फिर उसके बाद लोग अमल नहीं करते, तो अल्लाह किसी मुजद्दिद को भेजते हैं तजदीद के नाम पे। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए दीन को असल शक्ल में रखा था। यही वजह थी कि उस दौर के यहूदी बादशाह के साथ मिलकर लोगों ने इन पर मुल्हिद होने का इल्ज़ाम लगाया। मुल्हिद क्या होता है? इल्हाद, दीन को आसान कर रहा है। इसको ऐसे समझे कि जैसे आज के दौर में दीन के नाम पे कुछ पाबंदियाँ मिलती हैं। वज़ू करना है तो उसके लिए आपको पहले कच्ची मिट्टी का लोटा चाहिए, मुंह किबले की तरफ होगा, आप साबुन की जगह मिट्टी यूज़ करेंगे, ये दुआएं पढ़ेंगे। आपको पीरियड्स का गुसल करना है तो इतनी दुआएं याद करनी पड़ेंगी, निकाह करना है तो इतनी करनी पड़ेंगी। आज बहुत सारे लोगों ने इस्लाम के नाम पे भी बड़ी पाबंदियाँ रखी हुई हैं। जब कोई औरत पीरियड से पाक होती है तो पूरा घर धोती है और कपड़े धोती है और न जाने क्या। ये इस किस्म की खुद साख्ता पाबंदियाँ जब किसी भी दौर में अल्लाह के भेजे हुए दीन में बहुत ज़्यादा लग जाती हैं ना, तो अल्लाह फिर किसी बंदे को भेजता है जो लोगों को असल आईना दिखाता है कि अल्लाह के बंदो दीन को इतना मुश्किल ना करो, फ़र्ज़ और सुन्नत का फ़र्क रखो। एक तकवा की बात है, एक फतवे की बात है, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, लेकिन लोगों को तो मुश्किल में ना डालो। अब जो बंदा ऐसे दौर में दीन पेश करता है ना, तो जो लोग पहले से दीन के नाम पे खूब रोब दाब कायम कर चुके होते हैं ना कि हाँ हूँ, और हर वक्त लोगों को डराते, वो कहते हैं ये किसी का एजेंट है, ये दीन को आसान कर रहा है, ये तो नाउज़ुबिल्ला फ़लाँ हो गए, ये फ़लाँ हो गए, ये देखो कैसी कैसी बातें बता रहे जो आज तक नहीं सुनी थी। फिर लोग खुद नहीं आते, दूसरों को पूछवाते हैं कि ज़रा इनसे पूछो ये ठीक है, ये मामला ठीक है। हज़रत ईसा पे अपने दौर में यही इल्ज़ाम लगा था कि ये उस दीन को आसान करता जा रहा है अपनी ख्वाहिशों की वजह से, जो आज तक हमारे उलमा ने लोगों की नज़रों में मुश्किल किया था। देखिए, अल्लाह के दीन में एक छोटी सी भी चीज़ की गुंजाइश नहीं, जैसे मेरे और आपके जिस्म में एक छोटी सी फांस की भी गुंजाइश नहीं है ना। कभी आपने देखा कि लकड़ी की छोटी सी फांस आपकी उंगली में फंस जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है? सुई से आप जब तक उसको निकाल नहीं लेते आपको चैन नहीं आता। ये इस बात की दलील है कि हमारा जिस्म मुकम्मल है, इसमें इतनी भी गुंजाइश नहीं। جس طرح ہمارا جسم مکمل ہے نا، اسی طرح شریعت بھی مکمل ہے. جب لوگ فتویٰ یا تقویٰ یا رہبانیت یا بس ایسے کوئی بات نہیں، کیا حرج ہے کیا حرج ہے کر کے اللہ کے دین میں اپنی مرضی کی پھانسیاں ڈالنا چاہتے ہیں نا، تو لوگوں کو دین ہضم نہیں ہوتا. اور آج کے دور میں امت مسلمہ میں یہ کثرت سے ہو چکا ہے. اتنا ون سائیڈڈ دین پیش کیا جاتا ہے کہ عام لوگ تو پھر آتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں اچھا آرام سے بیٹھو، ہم نہیں کر سکتے. یہی ان کے ساتھ تھا. اللہ نے عیسیٰ کے ذریعے کیا کیا، وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور ساتھ ہی وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور لایا ہوں میں تمہارے پاس رب کی نشانیاں. ان کو نشانیاں کیا ملی تھی؟ جیسے موسیٰ کو ید بیضہ ملا تھا یا عصا کا سانپ بننا ملا تھا، ان کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح کی علمی گتھیوں کو سلجھایا تھا. ساری باتیں بتا کے کہتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِيعُون، اور میری اطاعت کرو. اس جملے کو اگر آپ یاد رکھ سکیں تو یاد رکھ لیں. کیوں؟ سورۃ الاعراف سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ انبیاء کرام کی دعوت پڑھیں گے. ہر نبی نے اپنے دور میں اپنی امت کو جو دعوت دی وہ یہی تھی، دو لفظوں کی، اتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اللہ کا، ڈر اللہ کا، خوف محبت امید سب کچھ اللہ کی، لیکن اطیعون، اطاعت میری، میں رول ماڈل ہوں. یہی آج امت مسلمہ کا حال ہے. کوئی کام کرنا ہے تو اللہ کے ڈر سے کیجئے، لیکن طریقہ اللہ کے نبی کا اپنایا جائے گا. اور ساتھ ہی پوری کرسچینٹی کی بنیادیں ہلا دیں یہ کہہ کر کہ ان اللہ ربی و ربکم، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے. نہ میں گاڈ ہوں، نہ سن آف گاڈ ہوں، نہ ٹرینیٹی چلے گی، نہ اس میں کوئی ایسا معاملہ چلے گا کہ جس میں تم میرے بارے میں من گھڑت باتیں کرو. میرا اور تمہارا، ہم سب کا رب اللہ ہے، لہذا فعبدو، بس اس کی عبادت کرو. اور عبادت میں وہی ساری باتیں جو کہ پیچھے ہم پڑھتے آئے. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم. اس کو تم کرسچینٹی کہنا چاہو تو یہ وہ کرسچینٹی ہے جو حضرت عیسیٰ کے دور میں تھی، واقعی وہ صراط مستقیم تھی. اور آج کے دور میں اس کو کہنا چاہو تو ھذا صراط مستقیم کیا ہے؟ ھذا اسلام. کیونکہ آج بھی اسلام لوگوں کو یہی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کا تقویٰ رکھو اور نبی کے طریقے پہ چلو. یہاں تک آپ اب دیکھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ کی طرف سے اچھی اچھی نشانیاں اور معجزات دے کر بھیجے گئے تھے. اگر آپ نے دیکھا تو تقریباً 5 قسم کے معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے. انشاءاللہ اس کا ہم خلاصہ کریں گے. تلاوت جہاں تک سنتے.
اذ قالت الملائکة یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمة منہ اسمہ المسیح عیسی بن مریم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم